قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. قل کہیے اعوذ میں پناہ میں آیا برب الناس انسانوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس اور انسانوں کے معبود کی, من شر الوسواس برائی سے اس کی جو وسوسہ ڈالے, الخناس اور جو چھپ جائے, الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, من الجنۃ والنار جنوں میں سے بھی اور آدمیوں میں سے. سورہ الناس جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے اور سورہ الفلق کا جو کلام ہے اسی کا سلسلہ ہے. یہ بھی قرآن مجید کے آخر میں اس لیے درج کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت تمام کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ قرآن مجید کی صورت میں پورا ہوا. بندے نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پر چلا دے, وہ صراط المستقیم کی دولت بھی اس کے حوالے کر دی گئی, ایمان کی راہ بھی اس کے لیے کھول دی گئی. اور جب نعمت اتنی بڑی نعمت تمام ہو گئی اور اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی تو اب آخری جو ضرورت رہ جاتی ہے وہ اس کی حفاظت کی ہے. کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی دشمن اس کو اچک کے نہ لے جائے, چھن نہ جائے. جو راستہ اس نے کھول دیا, اس کو چلا دیا, اس سے آدمی پھسل کے یا منحرف ہو کے ادھر ادھر نہ نکل جائے. اور اس حفاظت کے لیے, اس حفاظت کے نسخے کے لیے یہ آخری دو چیزیں ہیں. سلسلہ کلام ایک ہی ہے اور دونوں پناہ دینے والی یا حفاظت کرنے والی چیزیں ہیں. پہلی اور دوسری صورت کا تعلق صاف طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے اگر کہ ایک ہی کلام ہے, ایک ہی سلسلہ ہے, ایک ہی بات ہے اور دونوں ایک صورت میں بھی کہی جا سکتی ہیں. لیکن پہلی صورت میں ان مصیبتوں اور خطرات اور آفات سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا ہے جو کہ جان و تن کو, جان و جسم کو لاحق ہو سکتی ہیں, جو مصیبتیں اس کے اوپر پڑ سکتی ہیں. اور اس میں کیونکہ دو قسم کے فرائض اللہ کی بندگی میں عائد ہوتے ہیں, ایک خود اللہ کی راہ پہ چلنا اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہو, جتنا بس ہو, جتنے لوگوں سے اس کا تعلق ہو ان کو بھی وہ نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کی تعلیم دے اور برائی سے روکے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دے. چنانچہ خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے جو خطرات کے باہر سے پیش آ سکتے تھے ان خطرات کا ذکر سورہ الفلق میں کیا گیا. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الفلق میں من شر ما خلق کا جو جملہ تھا اس میں تو ہر قسم کی آفت, مصیبت, خطرہ اس کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا جو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس میں آدمی کا اپنا نفس بھی شامل ہے, شیطان بھی شامل ہے, باہر کے خطرات بھی شامل ہیں, اندر کے خطرات سب مخلوق ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں, آسمان سے کوئی بلا نازل ہو, زمین سے نکلے, انسانوں کی طرف سے آئے, زلزلوں اور آتشیں پہاڑ کی صورت میں آئے, سب اس کی ایک جملے کے اندر سمٹ جاتے ہیں کہ من شر ما خلق, جو بھی تو نے پیدا کیا اس کی جو برائی مجھے پہنچتی ہو اس سے مجھے اپنی پناہ ملے. پھر اس کے بعد تین چیزوں کی تفصیل تو اس صورت میں بیان کی اور چوتھی ایک چیز کو اس نے مخصوص کر دیا اس صورت میں. تین صورتیں جن سے اس نے وہاں پر پناہ کی تعلیم دی ان کے ایک ظاہری محدود معنی بھی ہیں اور ان کے وسیع معنی بھی ہیں. ظاہری اور محدود معنی تو یہ ہیں کہ رات جب تاریخی چھا جائے, اندھیرا ہو جائے تو جو مسائل, مصیبتیں, چور, ڈاکو, جانور, اندھیرے میں خیالات, مسکانی خواہشات, ان سب سے پناہ. ایک گروہ پر یا بٹھانے باندھ باندھ کے جو پھونکیں جادو کریں اس سے پناہ مانگیں. تیسرے جو حسد کرنے والا ہو جب وہ اپنے حسد کے اوپر کوئی کاروائی کرے اس سے پناہ مانگیں. وسیع کرائیں تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تاریکی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے, ذہن کی تاریکی ہوتی ہے, غفلت کی تاریکی ہوتی ہے, جہالت کی تاریکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھونکنے کا عمل بھی بہت ساری طرح کا ہوتا ہے. کوئی کان میں پھونک جاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے باہر سے, یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. اور پھر حسد کرنے والے کے حسد میں تو سب سے بڑا حاسد تو شیطان ہے. وہ ایک لحاظ سے آخری جو آیت ہے سورۃ الفلق کی وہ اس سورت کی بالکل اجمال ہے, اس کا عنوان ہے کہ شیطان نے حسد کے مارے آدم سے دشمنی اختیار کی اور حسد کے مارے وہ اسے درپے ہو گیا اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے. تو اس لیے اس میں ہر قسم کا حاسد شامل ہے, لیکن خاص طور پر شیطان کیونکہ من شر ما خلق کی اندر وسیع مانے ہیں تو شیطان کے حسد کی طرف یہ جا رہا ہے. اب اس سورت کے اندر پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی, قل اعوذ برب الفلق, اور یہ پوری کائنات پر حاوی ہے. اس لیے کہ فلق میں تو ہر مخلوق شامل ہے, کوئی چیز خارج نہیں ہے فلق سے. اس کو نمودار کرتا ہے, زندگی بخشتا ہے, وجود لاتا ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. تو گویا بہت ہی وسیع اور عریض مفہوم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان ہیں ایک کے بجائے, اور تینوں صفات کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ساری مخلوق کے ساتھ نہیں, بلکہ انسانوں کا رب, انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا محبوب. تین صفات کے اللہ تعالیٰ کے اس کے سہارے سے واسطے سے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل تو زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے, وہ یہ نعمت ہے دین کی جو اللہ نے عطا فرمائی, یہ صراط مستقیم ہے جو اس نے کھول دی, اور باقی ساری آفات کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی. اگر آدمی اس راستے سے ہٹ جائے, یہ راستہ کھو دے اور اس پہ سے بھٹک جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سورت کو اسی دشمن کے لیے مخصوص کیا جو کہ اس راستے سے ہٹانے والا ہے, اور اس کا کیا اس کے طریقے ہیں اور کیا ٹیکنیک ہے اور کس طرح وہ حملے کرتا ہے اور اللہ نے اس کو کیا ہتھیار دیا ہے, اس سب کو اس نے مختصراً اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے یہاں پر بیان فرما دیا ہے. اور تینوں صفات کا تعلق انسان سے ہے. انسان یوں کہتا ہے کہ میرا رب اور میرا بادشاہ اور میرا معبود, لیکن ہر انسان اس ناز میں شامل ہے. گویا اس میں ایک ذاتی قربت کا تعلق بھی قائم ہوا, اس میں ذرا فاصلے سے بات ہو رہی ہے, اس میں انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ میرا رب ہے, میرا بادشاہ ہے, میرا مالک ہے, میرا معبود ہے, اس کی پناہ میں آ رہا ہے. تو قربت اور اللہ کا رحم جو ہے وہ اس صورت میں آ جاتا ہے. تینوں صفات کا تعلق جو اگلے مضمون سے ہے اس کو سمجھنے میں اس طرح آسانی ہوگی کہ پہلے ہم اس کا دوسرا حصہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اس میں پناہ مانگنے کی, اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے وہ کیا چیز ہے, اور پھر یہ محسوس ہوگا کہ جن صفات کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے چل, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش میں ڈالا ہے صراط مستقیم پہ وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے وہ برائی سے بچے اور نیکی کی راہ چلے. ارادہ کہیں باہر کوئی چیز نہیں ہے جو پایا جاتا ہے اور انسان کے جسم میں بھی نہیں پایا جاتا, یہ ارادہ تو وہاں پایا جاتا ہے جس کو آپ سینہ کہیں, دل کہیں, دماغ کہیں, قلب کہیں, جو بھی کہیں, انسان کی شخصیت کا مرکز جہاں سے وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ دراصل اس کا مرکز ہے اور اسی پر اس کا سارا معاوضہ ہے. اس کو اس ارادے پر اختیار حاصل ہے, وہ چاہے تو اپنے برائی کا ارادہ کرے اور چاہے تو نیکی کا ارادہ کرے. اسی علاوہ جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں اس سے زیادہ ارادہ نہیں کر سکتا اللہ کی کائنات کا, جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں اس میں سے کسی کو یہ ارادے پر اختیار نہیں ہے. فرشتوں کو نہیں ہے, آسمان و زمین کے جو مختلف ستارے, ہوا, بادل, سمندر, ان میں سے کسی کو اپنے ارادے کے اختیار نہیں. انسان کو اپنے راجے پہ اختیار ہے. تو گویا جو اس کا منبع ہے, سورس ہے, سر چشمہ ہے, وہ تو اس کے ارادہ ہے, اس کا خیال ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا, جس کا خیال باندھنے کرنا ہے وہ کرتا ہے, جس کا نہیں باندھے وہ نہیں کرتا. یہ دراصل اس کا مرکز اور منبع ہے, اور اگر کہیں سے کوئی سب سے پہلے خرابی پیدا ہوگی تو وہیں سے ہوگی, اور وہاں جو خیال آدمی کے ذہن میں آئے یا کوئی ڈالے یا پیدا ہو جس سے وہ برائی کے راستے سے جائے, نیکی کے راستے سے ہٹے, وہ وسوسہ ہے. اور وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والے کے نہیں ہیں, بلکہ وسواس کے معنی وسوسہ بھی ہیں, اور وسواس اس کو اگر ہم وسواس کہیں اس کے معنی وسوسہ ڈالنا بھی ہے. لیکن یہ اس طرح لفظ استعمال ہوا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی وہ آدمی تو سراپا رحم ہے, سراپا انصاف ہے, تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو انصاف ہے اور وہ سراپا رحمت ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا بھی اتنا شدید وسوسہ ڈالنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو ہم اسی سمجھیں کہ وسوسہ اسی کا لفظ جو سراپا وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ اس کے شر سے پناہ مانگتی ہے. اس کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنے کا مفہوم بھی ہے. اگر آپ کو لفظ یاد ہے اس میں استعمال ہوتا ہے زلزلہ, اور عربی زبان میں جو الفاظ بھی اس وزن پہ آتے ہیں وسوسہ زلزلہ, اس میں کسی چیز کو بار بار کرنے کے معنی آتے ہیں. زلزلے میں بار بار ہلانا, اور وسوسے کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنا اور خیال ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ اپنے ارادے سے کیے ہوئے کاموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے, جہاں پر وہ مجبور ہو جائے اس پر کوئی موقف نہیں. اگر مجبوری کی حالت میں اس کو کفر کلمہ بھی کہنا پڑے اور دل مطمئن ہو تو اللہ نے فرمائی کوئی موقف نہیں. کوئی ظالم جابر بادشاہ سر پر بیٹھ کر کوئی گناہ کرا لے اس کا بھی کوئی موقف نہیں. کوئی کام بھی جو خارج سے کوئی قوت مجبور کر دے, کوئی نظام مجبور کر دے, کوئی قوت مجبور کر دے, تو کوئی راستہ اسے بچنے کا نہ ہو اس پر اللہ کے یہاں کوئی موقف نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاوضہ اس چیز کا ہے جو آدمی اپنے ارادے سے, اس لیے جو مرکز ہے وہ تو وہی ارادہ ہے, اور اس کے اندر وسوسہ ڈال کے آدمی کو نیکی کی راہ سے ہٹا کر برائی کی راہ سے ڈالا جائے. باہر سے کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان پر نہیں دیا جس سے وہ اس کو برائی کرا دے. شیطان جو اس کو سب سے بڑا دشمن ہے, اس کا مشن یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹائے, ہر طرح کے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہے, حملے کرتا ہے, لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ باہر سے کوئی قوت اس کے پاس ایسی ہو جس سے وہ انسان کو برائی کے راستے پہ ڈال دے. اور اگر وہ قوت استعمال کرے برائی پہ ڈالنے کے لیے تو انسان کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف. اگر کسی ظالم کو, کسی بادشاہ کو, کسی سرمایہ دار کو, کسی دولت مند کو کسی قوت کے بل سے مجبور کر دے کسی برائی کے کرنے سے تو انسان کا کوئی موقف نہیں, لیکن یہ کہ اگر آدمی اپنے ارادے سے کرے گا تو شیطان کا تو جتنا بھی زور ہے وہ وسوسے کا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تکلیف ہوئی اس موقع پر بھی اس بات کو صاف ہوئی, بس وسل امت شیطان, جب اللہ نے آدم کو آزمائش کے لیے اس کی فطرت کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں جس اطاعت کے راستے سے گزرنا ہے, جو خطرات پیش آئیں گے ان سے کس طرح وہ نپٹے گا, اس پوری راہ کو ایک ہی دفعہ میں دکھانے کے لیے جب جنت میں رکھا اور رکن دیا تو شیطان نے جس کو بھٹکایا اور پھسلایا تو قرآن نے اس کے لیے وسوسے کا لفظ وسوسہ لفظ مچلے گا, تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا, دل میں خیال ڈالا اور ان کو بتایا کہ یہ کر لو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہے, اور برائی کو بھلے لباس میں پیش کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے, ایسی بادشاہت نصیب ہوگی جو کمی نہیں ختم ہوگی, اور آدم آ گئے اس کے اس لیے آ گئے کہ بھول گئے. یہ جو قرآن نے سب بات واضح کر دی تو بس فصل ہمیں شیطان شیطان نے بس فصل, تو یہی اس کا یہ خیال ہے کہ وہ وسوسے ڈالے, خیالات پیدا کرے, برے قسم کے خیالات پیدا کرے, دوسرے انسانوں کے ذریعے پیدا کرے, اپنے ذریعے پیدا کرے, اور یا ان کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی وسوسے ڈالے, لیکن سب اندر یا باہر سے سارا جو ساری جو آزمائش ہے, سارے جو خطرہ ہے, اندیشہ ہے ایمان کے لیے, صراط مستقیم کے لیے, دین کے لیے, وہ یہ خیال ہے وسوسہ ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ اب میں اس کو بھٹکاؤں گا لَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیری طرف جانے والی صراط مستقیم ہے میں اس پر گھات لگا کے ڈاکو چور کی طرح بیٹھوں گا اور اس کے ایمان پر ڈاکا ڈالوں گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ، میں آؤں گا ان کے اوپر اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے خطاب پر کہا کہ اپنی جو چاہے کر لے، کہ جس پر بس چلے اپنی آواز سے اس کو بہتا. آواز سے مطلب زبان نہیں، اگر جو زبان تو بڑی استعمال ہوتی ہے اسے ڈالنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ آواز جو دل میں پیدا ہو جائے اور آدمی وہیں سے سن لے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اسی میں بھلا ہے. یہ مال مار لو، یہاں پر یہ برائی کر لو، اس کا حق مار لو، یہ جھوٹ بول لو، یہ سارے آوازیں دل کے اندر خاموش آوازیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سوتے کا کلم استعمال کیا، پھر فرمایا کہ سیادے اور ثواب سب لا کے چڑھا دو اس کے اوپر، یعنی جتنی قوت جمع کر سکتے. دو قسم کی قوت ہوتی تھی، یہ سیادہ فوج ہوتی تھی، سوار فوج ہوتی تھی، جتنی فوجیں ہیں اپنی سب لا کر اس کے اوپر چڑھا دو. اور چار خم سے اموال ہیں اولاد، اور ان کی اولاد اور مال سب میں تو شریک ہو جا، جن میرے بندوں پر تیرا بدن، میرے وہ بندے کہ جو وسوسے سے ہوشیار ہوں گے اور میری پناہ لیں گے اور میرے رائے میں آ جائیں گے. اس بات کو قرآن مجید نے بہت ساری جگہ واضح کیا ہے کہ انسان اپنے ہی ارادے کے لیے جواب دے اور اس کے کسی پر وہ الزام نہیں رکھ سکتا. چنانچہ بار بار قرآن نے کالمہ نقل کیا ہے جہنم میں، انسان جو کہ دوسروں کے تابع ہیں، سیاست میں، معیشت میں، تجارت میں، کاروبار میں، گھروں میں، بیوی بچے، وہ کہیں گے کہ ہم کیا، ہم تو مجبور تھے کہ ان کو آپ سزا دیں، ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. فرمائے گا نہیں، تم بھی اپنے اعمال سے ذمہ دار ہو، تم کو بھی سزا ملے گی، ان کو بھی ملے گی. اتنا ایک آدمی مجبوری ثابت کرتے ہیں. تو بادشاہوں سے اور سرداروں سے اور آپ سے چلنے والے لیڈروں سے سب سے یہ مکالمے قرآن میں چار پانچ جگہ نقل کی ہے کہ آدمی اپنے اعمال سے ذمہ دار ہے. اس کے بعد شیطان کے بارے میں بھی کہا کہ جب وہ شیطان سارا کام ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، تو شیطان کھڑے ہو کے کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، ہم آسان علی علیکم بسلطان، میرا کوئی زور حکومت نہیں تھی تمہارے اوپر، انی دعوت حکم سستا جب تم، میں نے تم کو برائی کی طرف بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا لومونی و لومو انفسکم، اب مجھے مت ڈالی تو ملامت کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو، تم نے کیوں میری بات مانی. یہ قرآن مجید نے کھول کھول کے جگہ جگہ اس لیے واضح کہے کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں یہ بہانے بنا لوں گا کہ یہ نظام ایسا تھا اور لوگ ایسے تھے اور ماحول ایسا تھا، مجبوری تھی تو کام ہی نہیں چلتا تھا، اور ساری بہانے ہیں. ہر آدمی اپنے اعمال سے سکتا ہے، اور واقعی مجبور ہے تو اپنی مجبوری اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ یہ میری مجبوری، تو مجبوری کا عذر وہ قبول فرمائے گا جب آدمی خود مجبور ہو جائے، لیکن کسی دوسرے کے بہکانے کا عذر قبول نہیں فرمائے گا. یہ وسواس جو ہے دراصل یہ بہت وسوسے ڈالنے والا، جو وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے، وسوسے طرح طرح کے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے. یہ سب پہچاننا وسوسے کا، یہ تو علاج کا پہلا مرض کو پہچاننا، اور اس سے نپٹنے میں اسی وقت آسانی ہوتی ہے جب آدمی پہچان لے کہ اصل سر چشمہ کہاں پر، یہ کوئی باہر نہیں بچتا، کوئی سر چشمہ برائی کا باہر نہیں ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں اس کو الزام دیتے ہیں، ٹی وی کو دیتے ہیں، اخباروں کو دیتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیتے ہیں، یہ سچسمے نہیں ہے برائی، برائی کا سچسمہ تو اپنے اندر ہے، اور اس پر اگر آدمی کنٹرول کرے، قابو کرے تو پھر آدمی نیکی کی راہ چل سکتا ہے، اور نہ کرے تو برائی کا شکار ہو سکتا ہے. ویسے باہر سے تو سب قسمیں حملہور ہوتی ہیں، عقائد ہوتی ہے جو وہ سجاتا ہے کہ بھائی آ کر اللہ کو کیا فرق پڑی تھی مجھے پیدا کر کیا آپ سے لکھتے. ایک عام خیال اکثر لوگ بولتے ہیں ہم کو اللہ، ہم نماز پڑھنے کا اللہ کو کیا ملے گا، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہم تو مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے ہم کیا کرنے والے، اب تو ہم کیا، ہم تو اسکرپٹ لکھ دیا ہے، ہم تو ایکٹر ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. نہ آپ ہم مجبوروں پر تہمت سے مختاری کی، جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں، ہم پر آپ کہتے ہیں مختار. یہ سب ایک وسط عقائد کے پاس، اس کے بعد پھر دنیا برتنے کے بعد میں آتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم ہمارا کہنا سن لو. بہت سے با اختیار ماں باپ کہتے ہیں سچا جنت دوزخ ہم دیکھ لیں گے, ثواب عذاب سے ہم نپٹ لیں گے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو ہم نپٹ لیں گے. یہ بھی ایک بس ہے گزار کا طریقہ سے جو احسان جتاتے ہیں لوگ, ہم نے یہ احسان نہیں کیا ہے اس کا بدلا تمجھے دو, یہ بھی ایک وسطے کی صورت ہے. اسی طریقے سے اور پھر جب غصہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اگر یہ تم نے نہیں اس وقت بدلا لیا تو پھر تمہاری عزت تو کچھ نہیں رہ جائے گی. پھر آدمی اٹھتا ہے کہ میں بدلا لوں, اور بدلا لینے کے بعد پھر وہ ایک کے بعد ایک قتل ہوتا ہے, دوسرا قتل ہوتا ہے, تیسرا قتل ہوتا ہے, ایک جھگڑا ہوتا ہے, دوسرا جھگڑا ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ خیال ڈال دیں یہ تو اس نے اس لیے کیا ہوگا, میری تسلیم کرنا چاہتا ہے, یہ باہر جا کسی عورت کے پاس گیا ہوگا, کچھ نہیں لیکن بس شیطان کا بس ہوتا ہے. پھر خرابی پیدا ہوتی ہے, بگڑتے جاتے ہیں, تو ہر ایک اپنی آن پہ ٹھن جاتا ہے اور میں کیوں جھکوں وہ کیوں جھکے, اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر ہے خیال, دل میں ایک آدمی ارادہ ہے اور وہ ہے کہ جو جڑ ہے اس ساری جہاں آدمی اس کو نکال دے اور وہیں پر وہ قابو سکتا ہے اپنے پر. قابو پانے کی ظاہری تدبیر ہے جی, حدیث میں بتائی گئی کہ غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے منور تاکہ توجہ جائے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, یہ ظاہری تدابیر. اور بہت ساری چیزوں میں حضور نے بتائی ہیں, بہت ساری تدابیر جن سے آدمی فوری طور پہ اپنے کسی چیز پر قابو پا سکتا ہے. کسی غلط کام کا خیال آئے تو اپنی بیوی کا خیال کر, یہ بھی حدیث میں آیا, اور بہت ساری جہاں بھی آئے اپنی توجہ اس سے ہٹا کے اور کسی اچھی چیز کی طرف مبذول کر. لیکن اصل تو نسخہ وہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ہمارے حوالے کیے. پھر دوسری بات یہ کہی صفت یہ بھی ہے کہ وہ خناقہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو آگے بڑھے اور پیچھے جا کر چھپ جائے, دبک جائے اور بھاگ کھڑی ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی دشمن ہے اور اس کا ہر طرف سے چھایا ہوا ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کا کھیت تو بڑا صحیح ہے, بڑا کمزور ہے, کوئی قوت نہیں ہے اس کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آدمی مقابلہ نہ کر سکے. شیطان کا کھیت بڑا ضعیف ہے, بڑا کمزور ہے, اس لیے کہ وہ مقابلے پہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. اگر شیطان مقابلے شروع کرتا فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے. خناس غلط اسی لیے تو خناس میں ایک تو یہ پہلو آیا کہ یہ کشمکش جو ہے شیطان کے ساتھ یہ ایک مسل کشمکش ہے, یہ آخری سانس تک جاری رہے گی. کوئی آدمی سمجھے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہم شیطان کو فتح کر لیں گے اور کمر کھول کے آرام کریں گے کہ اب تو ہم نیک رہیں, تو ایسا کوئی لمحہ زندگی میں نہیں آئے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, پھر چھپ جاتا ہے, پھر موقع پاتا ہے, پھر وسوسہ ڈالتا ہے, پھر کہیں موقع ملتا ہے, پھر کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے اور اس کام میں عمر بھر لگا رہے. کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب آدمی اس سے فارغ ہو جائے. یہ لڑائی جو ہے شیطان کے ساتھ یہ کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ آدمی کو موت نہ آ جائے. ایک تو یہ پہلو خناس سے واضح ہوتا ہے. دوسرا بات یہ کہ شیطان مفتی دشمن ہے, جو دشمن سامنے ہو اس سے لڑنا محسوس ہوتا ہے کہ آسان, لیکن جو اس میں چھپا ہوا گھاس میں بیٹھا ہوا ہے, وار کر رہا ہے, تصویریں کر رہا ہے, تو یہ آدمی کا احساس ہو کہ یہ بڑا نازک خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کمزور ہے, اور کمزور یہ ہے کہ اس کے لیے وہ دبتا ہوا رہتا ہے. اور ایک اس کی کمزوری یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا خیال آتا ہے, اللہ کی یاد آتی ہے, وہ میدان چھوڑ کے پھنس جاتا ہے. اور اسی لیے اس میں اللہ کی یاد سے بنا لینے کا تعلیم دی گئی ہے. یہ قرآن میں بار بار حضور نے بھی اس کا کئی حدیثوں میں ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے انسان کے پورے اس پہ شیطان چھایا ہوا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی جسے انسان یاد کرتا ہے تو اس ہاتھ سے شیطان ہٹ جاتا ہے. اور وہ شیطان کئی قسم کے ہیں, یعنی وہ بھی ہیں کہ جو وہ شیطان جس نے آدم کے ساتھ مارتا کیا, ہمارے جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ شیطان اب تک موجود ہے. اگر بعض علماء کی یہ بھی رائے کہ نہیں وہ شیطان تو نہیں ہے, اب اس کی اولاد موجود ہے, لیکن یہ ایک بیکار کی بحث ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہی شیطان ہے تو, اور یہ معلوم ہے کہ اس کی اولاد ہے, تو ختم ہوئی ہے آج اصل چیز تو خطرہ ہے اور اس سے نپٹنا ہے. تو وہ شیطان اس کی اولاد انسان اور آدمی کا اپنا نفس, اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ اس طرح چلتا ہے, اس طرح کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں مشہور واقعہ ہے کہ حضور ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شاپ کی روزہ محترمہ حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ عنہ آپ سے رات کو کچھ بات کرنے آئی ہیں. بیٹھی ہوئی بات کرتی نہیں, رات میں دیر ہو گئی, دیر ہو گئی تو نکلی تو آپ ان کو دروازے تک چھوڑنے کے باہر نکلے. کھڑے ہوئے ان کے ساتھ تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور آپ ان کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگے. آپ نے کہا جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ بن حی. اس نے سبحان اللہ کیا ہم آپ کے اوپر شک کرتے کہ کوئی عورت آپ. آپ نے کہا لیکن شیطان تو انسان ہے, ساتھ اس طرح دوڑ رہا ہے, اس طرح رگوں میں خون, وہ کوئی برا خیال ڈال دے, اس لیے اپنی وضاحت صفائی. آپ جانتے ہیں کتنی اسی چیز پر آدمی گمان پیار پڑی, کس طرح تھا, اس نے میری طرف اس طرح دیکھا, یہ تو یوں کھڑا ہوا, یہ کتنے خیالات آدمی بیکار پالتا ہے, اس میں اپنا بھی بلڈ پریشر خراب کرتا ہے اور دشمنی اور جھگڑے بھی مول دیتا ہے. تو یہ اس طریقے سے شیطان نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کمزور اس لیے ہے, جیسا میں نے کہا جا اللہ کی جا کی وہ دبک جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر دبکنے کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ شیطان برائی میں ڈالنے کے لیے خیال ڈالتے وقت تو بڑا آگے آگے رہتا ہے اور جب آدمی برائی میں پڑ جاتا ہے اور اس کا خمیازہ دنیا کرتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو کوئی مدد نہیں کرتا ہے. وہ انتقام کی آگ بھڑکائے گا, دیکھو اگر انتقام نہیں لیا سب لوگ کیا کہیں گے, یہ کیسا بہادر تھا اور اس کا کیا خاندان, آدمی جا کے قتل کر دیتا ہے, پھر پولیس میں جائے گا, جیل جائے گا, پھانسی پہ چڑھے گا, خون در خون ہوگا, پھر کہتا نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے, وہ اسے چھڑا دے اور مدد کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر, پھر انسان کفر کرتا ہے, کہتا ہے میں بری ہوں, میں تو اس سے بری ہوں, میں نہ کوئی شکار نہیں, جس طرح میں نے بیان کیا آخرت میں یہی کرے, میرا کوئی اب مجھ سے الزام مت دو, ملامت مت کرو, سب تمہارے اپنے اعمال ہیں, انہیں کو گفتگو. یہ خناس سے جہاں شیطان کی قوت ظاہر ہوتی ہے, اس کے ساتھ جن کا مسلسل ہونا ظاہر ہوتا ہے, ماں کو اسی کمزوری سے ظاہر ہوتی ہے. انسان جو ہے مغلوب نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا ہے, اس ہتھیار کو وہ اٹھا لے اور شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو متقی ہوتے ہیں جب شیطان کو چھو جاتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں سب رخصت ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں صحیح راہ. اسی لیے اللہ کے ذکر کی اتنی شدید تاثیر قرآن مجید میں ہے. کثرت کے ساتھ ذکر کرو, یہ کثرت کے ساتھ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. صبح شام ذکر کرو, کوئی وقت خالی نہ رہے, سب کام شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, یعنی ہر وقت کرو اور ہر حال میں کرو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم, اللہ کو کرتے ہیں لیٹے ہوں بیٹھے ہوں کھڑے ہوں, یہی ہتھیار ہے جس سے آج مقابلہ کر سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کچھ تقدیریں تو ایسی ہیں کہ جو باہر سے آدمی اختیار کرتا ہے, لیکن اصل تقدیر یہ اصلی تقدیر یہ ہے کہ جو دل میں خیال ہوتا ہے اس کو جو چیز مضبوط کرتی ہے, موٹا کرتی ہے, قوی کرے, وہ آپ کی توجہ ہے. جس چیز پر آپ توجہ دیں وہ چیز موجود رہے گی, جس خیال کو توجہ سے موجود رہتا ہے, آپ کی توجہ ہٹ جائے پورے سے پورا آدمی فوراً بھاگ جائے گا, یا کہیں آپ چلی جائے توجہ کسی اور چیز کی طرف تو توجہ ہٹ جائے گی. آپ برا کام کر رہے ہیں نیکی کا خیال آ جائے برائی کا خیال ہٹ جاتا ہے. تو ہر چیز کی ادا ہوتی ہے اور وسوسے کی ادا جو ہے وہ توجہ ہے. جتنا آدمی اس پہ توجہ دیتا ہے, جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہے, جتنا خیال کرتا ہے, وہ کبھی ہوتا جاتا ہے. کسی وسوسے کو دور کرنے کی یہ تدبیر کہ آدمی بار بار سوچے کہ برا خیال کیوں آ رہا ہے, میں اس کو ہٹا ہوں, وہ نہیں ہٹتا. جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے وہ موجود ہے, جب تک آپ سوچیں گے جبھی تک موجود ہے, جہاں آپ سوچنا چھوڑ دیں وہ غائب ہو جائے. اس لیے قرآن مجید نے بھی یہی نسخہ بتایا ہے اور ہمارے سارے بزرگ بھی یہی نسخہ بتاتے ہیں, کسی دوسری چیز پر توجہ لگا دو. جس طرح غصے میں پا رہا کہ وضو کر دو, اس کے بعد بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ تاکہ توجہ ہٹ جائے اس چیز پر, اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. اللہ کی جائے گی تو شیطان بھاگ کھڑا ہوگا, وسوسہ ختم ہو جائے گا, توجہ ہٹ جائے گی. تو وہ چونکہ بار بار ضرورت پڑے گی اس لیے بار بار یاد کرنا چاہیے. صبح شام ضرورت پڑے گی صبح شام یاد کرنا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے لیتے وہ وار کرے گا اس لیے اٹھتے بیٹھتے لیتے یاد کرنا چاہیے. یہ منتر الوسواس الخناس یہ دراصل حصہ ہے الذی یوسوس فی الصدور, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے ہیں, من الجنت والنار, باہر کے دشمن بھی ہیں شیطان بھی ہے اور انسان بھی ہیں, وہی کام کرتے ہیں. انسان اپنا نفس بھی انسان ہے وہ بھی کام کرتا ہے. یہ تو پورا فتنہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر یہی ایک فتنہ ہے بس ایمان کے لیے, اور کوئی فتنہ نہیں. باقی سب تو آزمائشیں آدمی جھیل سکتا ہے, نفرتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, دولت کا مقابلہ کر سکتا ہے, دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے, دنیا کوئی فتنہ نہیں ہے. جب آدمی سمجھتا ہے یہی دنیا مجھے محبوب ہے یہ اچھی ہے, تو یہ خیال جو ہے نہ کوئی فتنہ بناتا ہے. ورنہ دنیا فتنہ نہیں ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. شیطان نے یہی کہا کہ لہم الارض, میں زمین کو لیے بہت بھلا کر دوں گا, وہ اسی کو پیارے فرشتہ ہو جائیں. تو دنیا تو کچھ نہیں ہے, کوئی چیز بھی آزمائش نہیں ہے ایمان کے لیے سوائے اپنے سر کے وسوسے کے. اس لیے اس آخری صورت میں جو قرآن مجید سے ختم پر آئی, اللہ تعالیٰ نے اسی ایک خطرے سے بچنے کے لیے اس دعا کی تعلیم دی, یہ نسخہ ہمارے حوالے کیا. اور اب اگر ہم اس کے شروع کے حصے کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تین صفات کیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں بنا میں آتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب, اس کی جو انسانوں کا بادشاہ, اس کی جو انسانوں کا معبود. یہ تین صفات اس نے یہاں پر بیان کی. ان صفات کو بیان کرنے کا جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ جامع سب صفات اس کے اندر جمع ہوئی ہے. رب ہمیں جو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, رحمت کا برتاؤ کرتا ہے, ہر چیز فراہم کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, بڑھاتا ہے, ایک سل ہوتی ہے اس کو بڑھا کے جسم بنا دیتا ہے, جسم کے اندر ڈالتا ہے, پھر جسم کو وہ بڑھاتا ہے بچپن سے جوانی تک بڑھاتے تک, اس کو قوتیں دیتا ہے دیکھنے کی سننے کی. وہ رب ہے کہ جو ساری قوتوں کا مالک ہے, اور وہ جو کہ ہر طریقے سے ہر طرح ہر چیز فراہم کرتا ہے, ہر فتنے سے حفاظت کرتا ہے, ہر ماں سے کرتا ہے. وہ سیل جو ماں کے پیٹ میں جا کر بچہ بنتی ہے, وہ سیل نہیں تباہ ہو جاتی ہے, لاکھوں سیل جو ہے وہ نہیں برابر ہوتی تباہ ہو جاتی ہے. وہی ایک سیل جس کو منتخب کرتا ہے وہ جا کے انسان کرتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے پہلے سے اپنی نگاہ میں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. اس کے بعد وہ پورے نو مہینے پرورش کرتا ہے, پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پرورش کرتا ہے. تو وہی اس بات کی اسی کی پناہ میں آدمی جائے گا تو پھر وہ روح کے لیے اور اخلاق کے لیے اور دین کے لیے اور ایمان کے لیے جو فتنے ہیں اس سے بڑھ کر کون حفاظت کر سکتا ہے, کون پناہ دے سکتا ہے. رب کا پرہیز کرنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اس کا حکم بھی چلتا ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ ملک الناس, وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے, اور ایسا بادشاہ ہے کہ کائنات کے اندر جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے, اور اس کو اپنی مرضی پورے کرنے کے لیے کسی کی احتیاط اور محتاجی نہیں. ہر انسان کو, ہر مخلوق کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی نہ کسی مخلوق کی محتاجی ہوتی ہے, اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کا تو پورا امر اور حکم اس نظام پر قائم ہے, وہ ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے, اور خود اس کو نہیں چاہیے اس کے لیے درکار ہو اس کے وقت نظام کو چلے. اس ماشا کانا لمبے کا لم جب حضور نے روز صبح دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے, جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا, جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں. بلا کپولن نہ لشین ان فائل ان جالے کا بدن اللہ علیہ, یہ مت کہو میں کل یہ کام کروں گا اللہ یہ کہ یہ بھی کہو مگر اگر اللہ کے میں نہیں کر سکتا جو کرے. تو وہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا, جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا. جو کہو اس بادشاہ سے بڑھ کر کون ہر وقت ہر دم ہر دمے ہر جگہ شیطان کے وسوسے سے بچا سکتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے آئے الہ الناس, الہ کہتے ہیں معبود کو, اس کی آدمی غلامی اختیار کرے, پرستش کرے, پوجا کرے. چاہے پوجا اور پرستش کا لفظ ظاہر کرتا ہے, اس میں اپنی شیفتگی شوق محبت اور تزل کا اظہار جو ہے وہ الہ کے سامنے. الہ کے معنی حاکم کے لیے, اصلاح کے معنی اصل میں تو معبود. آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں نا, میں اس کو والحانہ تعلق رکھتا ہوں. یہ والحانہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے, اس کا معنی دل کی گہرائیوں سے اور شوق سے اور محبت سے میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. تو پھر اس کے اندر اسلامی کتاب کی جمع ہے, وہ رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے. پرستی آدمی جس شوق سے اس کے پاس جائے گا, محبت سے جائے گا, پیشانی پیٹے گا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا, آنکھوں بہائے گا, اس سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو وہ اس سے بڑھ کر کون ہے کہ سہارا دے. تو یہ تین صفات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بیان فرمائی, اس لیے بیان فرمائی کہ اسی وہی اس کا اہل ہے, وہی اس کا مستحق ہے, وہی اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ شیطان جو چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے نظر نہیں آتا, وہ خیال جو پتا تو آدمی نہیں مٹھی میں لے سکتا, وہ دل میں آ جاتا کہ یہ درد, وہ خیال جو ہے اس سے تو وہی بچا سکتا ہے جس نے کہ یہ خلیے سے سیل سے لے کر انسان تک پرورش کی, ہر چیز عطا کی, اس کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے. وہ خیال بھی اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. اس خیال سے تو کوئی بادشاہ دنیا کا, کوئی فلسفی, کوئی حکمراں, کوئی جابر, کوئی جیل کی زنجیریں, کوئی پھانسی کا تختہ, کوئی چیز بھی آدمی کے خیال پر قابو نہیں پا سکتا. مشہور بات ہے, جو دل میں خیال ہے وہ تو رہے گا, اللہ تعالیٰ کے بس میں وہ خیال کو محب کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے, ملک ہے, اس کی بادشاہت سے ایک پتا بھی باہر نہیں ہے اور ایک خیال بھی باہر نہیں ہے, اس کی بات خدائی سے باہر نہیں. اور پھر وہ معبود ہے, پرستی سے محبت کرتا ہے, انسان بھی اس سے محبت کرتا ہے, اس کی ربوبیت, اس کا حکم, اس کی محبت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ آدمی اس کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان سے محفوظ ہوگا. یہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ نسخہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آدمی اللہ کی ان صفات کو یاد رکھے گا اتنا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوگا. جو حملہ ہوگا, حملے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں میرا کیا, میں ایک پیسہ میں نے خرچ کر دیا تو میں پھر میرے پاس مال کم ہو جائے گا. شیطان یہ تو کمل فخر, شیطان دھوکے دیتا ہے کہ غریب ہو جاؤ, معلوم ہوتا ہے دینے والا تو وہ ہے, رب ہے, بیٹھا ہوا ہے, پیسے کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ ڈر خوف دلاتا ہے, تم نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ نقصان پہنچ جائے گا. تو ملک الناس تو وہ ہے, بادشاہ تو وہ ہے, اس کا حکم چلتا ہے, کسی کے نقصان پہنچانے سے کیا نقصان ہے. اس طریقے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے, محبت کی خاطر آدمی کرتا ہے. سب سے بڑا محبت کا مستحق تو وہ ہے. جتنا آدمی ان تین صفات کو یاد رکھے, ان کا استحضار کرے, اس سے بیٹھتے لیٹتے ان کا ذکر کرتا رہے, اتنا ہی اس کے اوپر اس کو اس کا ہتھیار آ جاتا ہے, قوت آتی ہے کہ مقابلہ کر سکے. چنانچہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کے اور رکھ دے ایک طرف, کوئی نسخہ تعویل نہیں ہے یہ, جس سے آدمی شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا. کوئی ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے اور آپ سمجھیں اس کو پڑھتے رہیں گے جس سے بچ جائیں گے بیماری سے, نہیں ہوگا. سب دوا استعمال نہیں کریں گے. دوا تو اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانو, اللہ کو اپنا بادشاہ مانو, اللہ کو اپنا الہ مانو. اور جو کوئی وسوسہ پیدا ہو انہیں تین صفات کی طرف رجوع کرو. ہر وسوسے کا علاج اللہ کی کسی یاد میں ہے, اس کا تعلق ہے ان تین صفات سے. اور اسی لیے قرآن مجید کا آغاز بھی یہیں سے ہوا, سارا شکر جو ہے وہ رب العالمین کے لیے. لیکن شیطان نے کہا تھا کہ تم اکثر لوگوں کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. یعنی تو ساری ربوبیت کرے گا, پرورش کرے گا, رحمتیں کرے گا, انسان کا ہاتھ تھامے گا, اس کو ہدایت دے گا, لیکن تو اکثر لوگ جو ہے نا شکر نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو میرے بندے خالص میرے لیے ہو جائیں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا, تیرا بس نہیں چلے گا اس کے اوپر, وہ تیرے کیس سے اور فریب سے اور مکر سے اور ہتھکنڈوں سے سب بچ جائیں گے اور وہ بچ کے میرے پاس پہنچ جائیں گے آرام سے. تو وہی ہے کہ جو اللہ کی صفات کو یاد رکھیں, شکر کو اور اس کی فرما برداری کو, اس کے حکم کو چل رہا ہے دنیا کے اندر, اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق. اور اس کو آدمی جتنا یاد رکھے گا, جتنا صبح شام اس سے بیٹھتے لیٹتے, اتنا اس سے شیطان کی چھت سے بچ سکتا ہے. یہاں پر آتا قرآن مجید نے, اسی لیے قرآن مجید جب ترتیب دیا گیا تو یہ صورتیں کسی جگہ کس جگہ آئیں گی یہ سب کو معلوم نہیں تھا, لیکن صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی وحی آتی تھی تو حضور یہ جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ اس کو یہاں پر لکھتے. جناب صورتوں کو بھی آپ نے ترتیب دی, آیات کو بھی ترتیب دی, کوئی صورت بہت بعد میں اتری آپ نے پہلے لے جا کے لکھوائی, کوئی آیت بہت شروع میں آئی آپ نے اس کو آخر میں کس صورت میں لے جا کے لکھوائی. اس لیے کہ اچھا علماء یہی سمجھتے ہیں, میرا بھی یقین ہے کہ قرآن مجید شروع سے آخر تک مسلسل مربوط کتاب ہے, اس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے انمن بات کو ادھر آ گئی تو ادھر آ گئی بھیجو, بلکہ سارا مضمون مسلسل چلتا ہے اور اس کا شروع بھی سورہ فاتحہ سے ہوا ہے, وہ بھی ایک خاص اس کی تعلیم اور اس کی مصلحت ہے, اور اختتام ان دو صورتوں پر آ کر اسی لیے ہوا ہے. یہ اب آخری چیزیں جو آدمی کو چاہیے, صراط مستقیم اس کو معلوم ہو گئی, اس پر وہ چل رہا ہے. اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی, ہدایت دے کر جو مطمئن تو عالیہ تم نعمت دی, اسلام کا دین دے دیا, سب کچھ دے دیا اور ایمان کی نعمت دے دی. اب اس راستے پہ تو جو سب سے قیمتی راستہ ہے شیطان ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, دل میں سوچ ڈالے ہوئے دماغ میں خیال ڈالے گا, انسانوں کی صورت میں آئے گا, شیطانوں کی صورت میں آئے گا, اپنے خیالات کی صورت میں آئے گا, لیکن اس کا ایک ہی اختیار ہے, یہ اللہ نے واضح کر دیا اور وہ ہے اس کا وسلم. دل میں خیال ڈالنے کے علاوہ اور کوئی اختیار اس کو نہیں, کوئی کام نہیں کرا سکتے. جتنے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں مجبوری کے, ماحول کے, جبر کے, ظلم کے, کوئی بہانہ صحیح بہانہ نہیں. اصل بہانہ تو, اصل چیز تو وسوسہ ہے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اگر مجبور ہے آدمی آدمی کوئی سلاخوں میں باندھ کے کوئی کام کراتا ہے, کوئی سب تلوار رکھ کے کراتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ نہیں کرے گا, اس نے بالکل صاف کر دیا. جو کام اپنے خیال سے کرے گا اسی پر وہ پکڑ کرے گا, جنت میں بھیجے گا اگر اچھا کام کرے گا اور جہنم میں بھیجے گا اگر برا کام کرے گا. تو ایک وقت پتا ہے جو خیال ہے اس پر بھی کنٹرول کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, اللہ کی صفات کو یاد کرنا ہے. جس نے کہا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی. اللہ کو یاد, کوئی خطرہ نہیں ٹھہر سکتا, کوئی لائق نہیں ٹھہر سکتا, کوئی خوف نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ملک الناس تو وہ ہے, تو خوف کس کا وہ لالچ کس سے جب رب العالمین وہ ہے, اور محبت کس کی جبکہ الہ الناس بھی وہی. تو جو بھی چیزیں آدمی کو راستے سے ہٹاتی ہیں ان سب کا علاج تو اللہ کی انہیں صفات کو یاد کرنے کی. یہاں پر آ کر اس جو بھی صورتیں جو ہم نے شروع کی تھیں سورہ وشم سے, یہ اللہ کے فضل سے آج ختم ہو گئی, اور اگلے جمعے کو میں انشاءاللہ ان ساری 24 میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا خلاصہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. واپس آوانا.
Visit tasqueer.org.